عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه والصلاة والسلام على سيد بريته وصفوة خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اے بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقوی دیتا ہوں کہ تقوی ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے خداوند عالم نے جہاں ہم انسانوں کو پیدا کیا وہیں طرح طرح کے انتظامات کیے جن کے ذریعے سے ہمارے جسم اور ہمارے روح کو ارتقا مل سکتی ہے اگر جسمانی ضرورتوں کو خیال رکھا تو روحانی ضرورتوں کو بھی ان کا انتظام کیے بغیر انہیں نہیں چھوڑا روح کی سب سے بڑی ضرورت تقویٰ اور تقوی کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف مواقع اس نے فراہم کیے نمازیں اگر ہیں تو تقوی کے لیے روزہ اگر ہے تو تقوی کے لیے حج اگر ہے تو تقوی کے لیے خمس و زکات اگر ہیں سب کا مقصد ایک لعلکم تتقون بہترین موقع جہاں ہم تقوی کو پروان چڑھا سکتے ہیں ان لمحات سے فائدہ اٹھا کر کے متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں وہ ہے ماہ رمضان ماہ رمضان آنے سے پہلے ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے آج اتفاق سے ہمارا ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اگر آج شام ہو گیا تو انشاءاللہ کل رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی کچھ ایسا ہی موقع تھا یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے آپ خطبہ دے رہے ہیں لوگوں کو جو ہے متنبہ کرتے ہیں آگاہ کرتے ہیں کہ لوگو آگاہ ہو جاؤ تم کس مہینے میں قدم رکھ رہے ہو کون سا مہینہ تمہارے طرف آ رہا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس اِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَتِ وَالرَّحْمَتِ وَالْمَغْفِرَةِ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ تمہارے طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اللہ کا مہینہ کس شان سے آ رہا ہے کہ اللہ کا مہینہ یہ جو ہے برکتوں کے ہمراہ ہے رحمت کے ہمراہ ہے اور مغفرت کے ہمراہ ہے اس مہینے میں تمہاری روزی میں اضافہ ہوتا ہے روزی صرف جسم کی نہیں ہوتی ہے جسم کے لیے بھی رزق ہے روح کے لیے بھی رزق ہے یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے خداوند عالم یوں تو انسان کی غلطیوں کو اور انسان کی توبہ کو ہر وقت اور ہر لمحہ قبول کرتا ہے لیکن ماہ رمضان کو خصوصی حیثیت حاصل ہے یہاں پر گناہوں کو قبول کرنا اور توبہ کو قبول کرنے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کل آج اگر ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا ہے ماہ شعبان اگر ہم اللہ سے استغفار کرتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ البتہ اپنے ان تمام جو ہے شرائط کے ساتھ اگر خدا ہمارے کچھ گناہوں کو معاف کرتا ہے تو ماہ رمضان میں ان کی تعداد دو دگنی ہو جاتی ہے، تنگنی ہو جاتی ہے، روایتوں میں جو ہے مختلف قسم کی تعبیریں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسے عام دنوں کی طرح اس کے ساتھ یہ جو ہے برتاؤ نہ کریں، خصوصی تیاری اس کے لیے کرنا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے کو اگر سمجھنا ہے، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، مہینے سب اللہ کے ہیں، دن سب اللہ کے ہیں، لیکن اس دن کو اور اس مہینے کو کچھ خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن بہترین دن ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ الْلَيَالِي وَسَعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّعَاتِ، اس کی شبیں تمام شبوں سے بہتر ہیں۔ اسی مہینے میں تو وہ شب ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، اس کے لمحات تمام لمحات سے بہتر ہیں۔ لہذا اس کی قدر جانیں، اسے پہچانیں اور اس مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کریں۔ خصوصی تیاری کی ضرورت ہے۔ دفعہ ہم عام جگہوں پہ جاتے ہیں، معمولی سے کپڑے میں پہن کے چلے گئے، لیکن اگر کسی خاص دعوت میں جانا ہے اس کی خصوصی تیاری کی جاتی ہے۔ جتنی اہم دعوت ہوتی ہے تیاری اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا ماہ رمضان چونکہ تمام مہینوں سے افضل، ماہ رمضان کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، یہاں پر سوتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ نومکم عبادہ وانفاسکم تسبیح، سونا بھی عبادت ہے، نہ کہ سونا عبادت ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم کو رمضان میں دو دن رات یہ جو ہے سونا ہی چاہیے، کیونکہ سونا رمضان میں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نہیں، سونا بھی عبادت ہے۔ ہم چاہیں سونا عبادت کی سب سے کمتر قسم ہے، ورنہ یہ غلط فہمی نہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ اس غلط فہمی میں رہ کر کے جتنا سال بھر نہیں سوتے ہیں اتنا ماہ رمضان، یہاں تو ہر ہر لمحہ قیمتی ہے۔ جتنا ہم بیدار رہ کر کے، جتنا جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ، دعائیں زیادہ سے زیادہ، ذکر خدا زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کہ اگر تھک کے سو گئے تو سونا بھی عبادت ہے۔ تھک کے سو گئے تو سونا بھی عبادت ہے۔ لہذا اس مہینے کی خصوصی تیاری۔ آج ہی کا دن تھا ماہ شعبان کا آخری جمعہ، ابو سلط امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کے صحابی ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام ابا سلط خطاب کر کے کہتے ہیں، یا ابا سلط ان شعبان قد مضى اکثر، شعبان کے مہینے کے اکثر ایام گزر گئے۔ اصل آج 29واں دن ہے ماہ شعبان کا، یہ جو ہے گزر رہا ہے۔ اگر چاند ہو گیا آج تو آج شعبان کی آخری تاریخ ہے، اور اگر چاند نہ ہوا تو ایک دن شعبان کا اور باقی ہے۔ فرماتے ہیں، یا ابا سلط ان شعبان قد مضى اکثره، ماہ شعبان کے اکثر ایام گزر چکے ہیں، وہذا آخر جمعۃ منه، اور یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ فتدارک فیما بقی من تقصیر کا فیما مضا من، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کو شعبان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تشعب منہ رمضان، کہ اس سے رمضان کی تیاری ابھرتی ہے۔ ماہ شعبان کو شعبان کا نام ہی رکھا گیا ہے شعبان اس لیے۔ تو ماہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، کیونکہ بڑا اہم مہینہ آ رہا ہے نا، بہت اہم مہینہ ہے۔ خوب بہرحال 29 دن گزر گئے، 28 دن گزر گئے، تیاری نہیں ہو سکی ہے، ایک دن بچا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو ایک دن بچا ہے، جو کوتاہیاں ماہ رمضان ماہ شعبان کے بقیہ دنوں میں ہو گئی ہیں، اس کی تلافی کر لو اس ایک دن میں۔ جو ہمارے پاس فرصت رہ گئی ہے اس فرصت سے ہم استفادہ کریں۔ فتدارک فیما بقی من تقصیر کا فیما مضا من، شعبان کے جو ایام گزر گئے اس میں جو ہم نے کوتاہی کی ہے، پورا شعبان کا مہینہ مستحب ہے کہ انسان یہ روزہ رکھے. یہ جو ہے مناجات شعبانیہ بہت مشہور مناجات ہے. جتنے بھی علماء عرفان ہیں مناجات شعبانیہ کو بے حد اہمیت دیتی تھی ماہ شعبان میں پڑھنے کے لیے، جو مولا کائنات سے نقل ہے. توفیق ہوئی کیا کہنا، جن لوگوں کو توفیق ہو گئی اور جنہوں نے ان قیمتی لمحات کو کھویا نہیں ہے، یہ جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے وہ افراد. لیکن ہم جیسے لوگ جنہوں نے کوتاہی برتی ہے، امام ہم جیسے لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں فتدارک فیما بقی من، ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے، ایک دن صحیح باقی تو ہے. اس ایک دن میں چاہو تو اس کی تلافی کر سکتے ہو. جو کچھ تم سے چھوٹ چکی ہیں چیزیں، جو نیکیاں، جو ثواب، جن یہ جو ہے ثواب ہے، تم محروم رہ گئے ہو. جو کچھ گھنٹے لمحات دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں ان کی تلافی کا انتظام کرو. وَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى مَا يَعْنِيكَ وَتَرْكَ مَا لَا يَعْنِيكَ. مَا لَا يَعْنِيكَ اور اہم مسئلہ ہے. عام طور سے ہم لوگ اپنی زندگی کے ایام میں مصروف ہو جاتے ہیں بعض ایسی چیزوں میں جو ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے. اکثر ہوتا ہے غیر اہم باتوں میں، اکثر دفعہ ہم لوگوں کی جو ہے بحثیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہیں، وہ بحث گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں یہ جو ہے لا یعنی، اردو میں بھی کہتے ہیں لفظ لا یعنی، عربی میں بھی ہے. امام فرماتے ہیں اب جو ایام رہ گئے ہیں، جو لمحات رہ گئے ہیں، جو گھنٹے رہ گئے ہیں تمہارے پاس، ان گھنٹوں میں، ان لمحات میں، ان لمحات کو ان چیزوں میں صرف کرو جو تمہارے لیے اہم ہے، اور جو چیزیں تمہارے لیے اہم نہیں ہے اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو. اس لیے کہ فرصت کم رہ گئی ہے. بچوں کا جب امتحان قریب آ جاتا ہے، فرض کیجئے کل ان کا ایگزام ہے، دو مہینہ پہلے ان کے پڑھنے کا عالم کیا ہوتا ہے، اور کل اگر ایگزام ہے، کل اگر ان کا ٹیسٹ ہے، تو پڑھنے کا انداز کیا. ایک سیکنڈ بھی بچہ جو ہے برباد کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تقریباً وہی کیفیت اس وقت ہماری ہے. ماہ شعبان ختم ہو رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری ہم کر نہیں پائے ہیں. رمضان کی تیاری یہ جب پھلکیاں نہیں ہیں، چنے نہیں، جو عام طور سے ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم جب ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں تو ہمارے شور ہنگامہ تو بہت ہوتا ہے نا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. گھر میں کہا جاتا ہے ابھی جو ہے بیسن نہیں آیا، ابھی چنا نہیں آیا، ابھی فنا چیز. یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے. رمضان کی تیاری وہ جب یاد کروں گا کہ جو ایام بچے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر، یا ماہ شعبان میں جو اعمال لکھے گئے ہیں وہ ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری کے لیے ہیں. پہلا جو لمحات باقی بچ گئے ہیں جس میں ہم تیاری نہیں کر سکے ہیں، ان لمحات میں تیاری کریں. اکثر من الدعاء، وہ کیا ہے تیاری؟ مالا یعنی، مالا یعنی کیا چیز ہے اور ما یعنی کیا چیز ہے؟ جن چیزوں کی اہمیت ہے ہمیں، اس کا امام ابھی کے کر کے بیان کر رہے ہیں. وہ اکثر دعا، جتنا ممکن ہو سکے دعاؤں کا سہارا لو. جو دعائیں ماہ شعبان کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہیں، یا جو دعائیں مختلف ایام سے تمام سال میں وارد ہوئی ہیں، وہ اکثر دعا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا کا سہارا لو. والاستغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. وتلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. وتب الی اللہ من ذنوبک لیقبل شهر اللہ الیک، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. جو لغزشیں ہم سے ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، تاکہ اس قابل بن سکو کہ ماہ رمضان کا استغفار. ہر کوئی ہر کسی کا بھی استقبال نہیں میں کر سکتا. ہمارے شہر میں اگر کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، کوئی بڑی ہستی آتی ہے، استقبال کے لیے آگے کسے رکھا جاتا ہے؟ ہر ایک کو تو نہیں آیا، ڈھونڈا جاتا کس کو رکھا جائے ان کے استقبال کے لیے. استقبالیہ کمیٹی میں کون آئے گا، کون رہے گا؟ اگر تم استقبالیہ کمیٹی میں شامل ہونا چاہتے ہو، ماہ رمضان کا استقبال اگر کرنا چاہتے ہو، تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا پڑھو، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو، تاکہ اس قابل بن سکو کہ اللہ کے مہینے کا استقبال کر سکو. لِيُقْبِلَ شَهْرَ اللَّهِ إِلَيْكَ وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. جب ماہ رمضان تمہارے یہاں آئے، اس عالم میں آئے کہ تمہارے یہاں صرف اور صرف اللہ کے لیے اخلاص ہی اخلاص پایا جائے, دکھاوا نہ رہ جائے, ریا نہ رہ جائے, شرک نہ رہ جائے. غیر اللہ کے لیے بہت کام کر چکے ہیں, بہت کر چکے غیر اللہ کے لیے. اب جب ماہ رمضان تمہارے درمیان میں آئے تو اس طرح سے آئے کہ تم سر تاپا خلوص کا پیکر ہو. خلوص کس کے لیے؟ اخلاص اللہ کے لیے. کیسے یہ اخلاص پیدا ہوگا, کیسے تیاری ہوگی؟ پھر امام اس کی وضاحت کرتے ہیں, پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ لا تدعن امانة فی عنقك الا ادیتا. اگر تمہارے پاس کسی نے امانت رکھوائی تھی, تخت نکل گیا, تمہیں تو دے دینا چاہیے تھا اب تک اس کی امانت. اگر اب تک دبائے بیٹھے ہو, رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ امانت کو ادا کر. ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آ جائے اور تم نے ابھی تک امانت کو ادا نہ کیا. ٹھیک ہے, ابھی امانت دینے کا وقت نہیں آیا, جس کی امانت وہ ہے نہیں, کہیں گیا ہوا ہے, تو یہ مطلب نہیں کہا اس کی امانت اٹھا کے پھینک دیں. نہیں, امانت لینے والا کھڑا ہوا ہے اور آپ امانت دینے کو تیار نہیں ہیں. یہ امانت انسانوں کی امانت بھی ہو سکتی ہے, یہ امانت خدا کی بھی امانت ہوتی ہے. کچھ چیزیں خدا نے بھی ہمیں امانت کے طور پر دی ہیں. اللہ نے اولاد ہمیں دی ہے, یہ امانت ہے. شوہر کے گھر میں بیوی رہتی ہے, یہ بیوی نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. اس امانت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بچوں کا حق ادا کیا, بیوی کا حق ادا کیا؟ حق ادا نہیں کیا تو جلد از جلد اس کی تلافی کریں, اس لیے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. ہم اس قابل تو بن سکیں کہ ماہ رمضان میں ہمیں داخلے کی اجازت مل جائے, کیونکہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ لا تدعن امانة في عنقك الا اديتها ولا في قلبك حقدا على مؤمنين الا نزعته. اگر پورے سال میں کسی مومن سے ہمیں کوئی شکایت ہے, دل میں کوئی نفرت ہے, کوئی کینہ ہے اس کا, ماہ رمضان وہ مہینہ نہیں ہے جہاں دل میں کینہ لے کر کے ہے ماہ رمضان میں شامل. اگر ماہ رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان میں داخلے سے پہلے اس کینے کو دل سے نکال دو. ٹھیک ہے, انہوں نے زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ, انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی, خامخواہ ہمارے دل میں کینہ نہیں پیدا ہوا ہے, نفرت خامخواہ نہیں پیدا ہوئی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہے, جفا کی ہے ہمارے اوپر, ہمارا حق مارا ہے. اتنی سی بات ہے نا کہ تمہارا حق مارا ہے, تو معاف کر دو ان کو. کیونکہ رمضان کا مہینہ تو مغفرت کا مہینہ ہے نا, تم تو اللہ سے مغفرت چاہ رہے ہو, اللہ تمہیں خطاؤں کو معاف کرے, خود تم نے کم اللہ کا حق مارا ہے. اگر یہی طے پا جائے کہ جس نے حق مارا ہے اس کو معاف نہیں کریں گے, اس کا کینہ اپنے دل میں رکھیں گے, اگر یہی قانون اگر خدا ہمارے ساتھ کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا ہمارا حشر؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الا تحبون ان يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا. لوگوں کو معاف کرو, ان کی خطاؤں سے درگزر کرو. عف اور صف دو الگ الگ تعبیر ہے. عف کا مطلب ہے کہ فنا صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی, ہم نے انہیں معاف کر دی, یعنی غلطی کو مانا ہے, غلطی ہے ان کی مگر ہم اسے معاف کر رہے ہیں. اور صف کا مطلب ہے کہ ان کی غلطی کو غلطی ہی نہ مانے. صف کا مرحلہ آپ سے بڑھ کے, ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہے مگر ہم نے آپ کو معاف کیا, یہ عفو ہو گیا. اور صف یہ ہے کہ اصلاً ہم نے اس کو خاطر میں ہم نہیں لاتے اسے, گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے ساتھ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, عف اور صف اسے کام لو, درگزر کرو, یہ جو ہے نظر انداز کر دو. کیوں نظر انداز کر دیں, کیوں معاف کر دیں؟ الا تحبون, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یغفر اللہ, اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, تم نے کتنی معصیت اللہ کی کتنی ہے کی ہے, کتنی سرکشی کی ہے, کتنی نافر, کتنا ظلم کیا ہے اس کے حق میں, کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر وہاں پہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, پہلے تم قدم اٹھاؤ, تم اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو معاف کرو ایک دوسرے کے تئیں, اللہ تمہاری بڑی غلطیوں کو معاف کرے. یہ امام فرماتے ہیں کہ رمضان کا اگر استقبال کرنا چاہتے ہو تو رمضان کے استقبال کی تیاری یہ ہے، ولا ذنبا انت مرتکبه الا قلعت عنه، تم جو گناہ پہلے کر رہے تھے ایک مرحلہ تو وہ ہے استغفار کا مرحلہ ہے، اب اس گناہ سے دستبردار ہو جاؤ، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ لا یعوذ باللہ، آپ لوگ انشاءاللہ اس طرح کے نہیں، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کل تو غیبت کرتے تھے، اب ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان میں صرف استغفار نہیں کرنا ہے، اس گناہ سے دستبردار ہو جاؤ، قلع، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا اسے کہتے ہیں، ولا ذنبا انت مرتکبه الا قلعت عنه، جب تم ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہو تو ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے جس گناہ کے مرتکب ہوتے تھے اس گناہ سے دستبردار ہو جاؤ، یہ استقبال ماہ رمضان ہے، اگر وہ سارے گناہ اپنی نگاہ موجود ہے پھر کہے گا استقبال، بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ رمضان سے پہلے کم کرتے رمضان میں زیادہ کرنے لگتے، رمضان سے پہلے کم غصہ کرتے رمضان میں، ہاں جیسے روزہ نہیں ہے وہ غصہ کرنے کا جو ہے لائسنس مل گیا ہے، کیا تھا بیچارے جو ہے روزے سے، اس کا نام نہیں روزے میں تو معاملہ برعکس ہو جانا چاہیے تھا، اگر رمضان سے پہلے غصہ کرتے تھے تو رمضان میں بالکل نہیں، کیونکہ روزہ تو ہے ہی نفس پر قابو پانے کی تربیت کا نام، تو غصہ تو وہی آتا ہے نا کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، غصے کا مطلب کیا ہے، الحدۃ غرب من الجنون، غصہ ایک طرح کا پاگل پن ہے، غصہ یہ جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ الحدۃ غرب من الجنون، غصہ ایک طرح کا پاگل پن ہے، جنون ہے، کل تک اگر غصہ کرتے تھے شعبان میں غصہ کر لیا رجب میں غصہ، رمضان تو غصے کی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے عالم اسلام میں معاملہ بالکل الٹا ہے، عام دنوں میں جنہیں غصہ کم آتا ہے رمضان میں ان کے یہاں غصہ بڑھ جاتا ہے، نہیں یہ آپ رمضان میں نہیں آئے کہیں اور گئے ہیں، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتوکل علیہ فی سر امرک وعلانیتک، اسی پر بھروسہ کرو ان امور میں جنہیں تم چھپ کر کے انجام دیتے ہو جو خفیہ امور ہیں، اور ان امور میں جنہیں تم علی الاعلان انجام دیتے ہو کھلم کھلا سب کے سامنے انجام دیتے ہو، ان سب میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، واکثر من ان تقول فیما بقی من ھذا الشہر، جتنے لمحات اس مہینے کے باقی ہیں یہ دعا پڑھو، ایک جملے کی دعا ہے، کثرت کے ساتھ اس دعا کو دہراتے رہے، پڑھتے ہیں اللہم ان لم تکن قد غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من، بار الہ اگر تو نے شعبان کے مہینے میں جو ایام شعبان کی جو ہے گزر چکے ہیں، آج 29ویں شعبان ہو چکی ہے، اگر تو نے اب تک ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کیا ہے نہیں بخشا ہے، جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں پالنے والے انہی چند گھنٹوں میں ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، امام فرماتے ہیں کہ کثرت سے ساتھ اس دعا کو پڑھو، ایک جملے کی دعا ہے جو امام نے یہاں کے اوپر تعلیم دی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعْتِقُ فِي هَذَا الشَّهْرِ رِقَابًا مِنَ النَّارِ لِخِدْمَتِ شَهْرِ رَمَضَانِ، اس لیے کہ اللہ اس ماہ شعبان میں بہتوں کو آتش جہنم سے رہائی ادا کرتا ہے، کاہے کے لیے تاکہ وہ ماہ رمضان میں خدمت خلق کر سکے، زیادہ سے زیادہ اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے، تو ایک چیز جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کس طرح سے ہم ماہ رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں، کس شان سے ہمیں ماہ رمضان میں داخل ہونا، البتہ ماہ رمضان وغیرہ کی ساری فضیلتیں اور روزے کی چیزیں اہمیتیں انشاءاللہ میں کل سے انشاءاللہ جب شروع ہوگا پروگرام ان چیزوں کو بیان کروں گا، لیکن فی الحال صرف یہ کہ ماہ رمضان میں ہم کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں، تیاری کیا استقبال، تو ایک تو استقبال کی تیاری یہ ہے، دوسری تیاری استقبال کی یہ ہے کہ ماہ شعبان پورے کا پورا ماہ شعبان یہ جو ہے روزہ رکھنا چاہیے، پورے کا پورا ماہ شعبان، رنجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای الصوم افضل، کہ اللہ کے رسول بہترین روزہ کون سا روزہ ہے، ایو صوم افضل پوچھا جاتا ہے، اس میں ماہ رمضان شامل ہے، تو واجب ہے تو رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو، ماہ رمضان کے علاوہ جو روزے جو ہے مستحب ہیں رکھنا چاہیے، جو ہے موازنہ ان کے درمیان ہو رہا ہے. ایو صوم افضل، کون سا روزہ افضل ہے؟ قال صوم شعبان تعظیما لرمضان، سب سے بہتر روزہ، افضل روزہ شعبان کا روزہ ہے. کاہے کے لیے؟ ماہ رمضان کے احترام کے لیے، ماہ رمضان کے تعظیم کے لیے. کیوں شعبان میں روزہ رکھ رہے ہیں؟ شعبان میں روزہ رکھ رہے ہیں استقبال ماہ رمضان کے لیے. جن کو اللہ نے توفیق دی پورا ماہ شعبان روزہ رکھنے کی، کیا کہنا، میں بظاہر اس سے یہ جو ہے محروم رہا، کیونکہ ہمارے اکثر ایام جو ہے سفر میں کٹتے ہیں، تو ہم تو نہیں رکھ سکے بہرحال ماہ شعبان کر کے. جن لوگوں نے رکھا کیا کہنا، لیکن اب ماہ شعبان جنہوں نے نہیں رکھا، انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، اب کہہ بھی نہیں سکتے کہ انشاءاللہ اگر آج چاند نہ ہوا، ہم تو یہ کہ انشاءاللہ اگر آج چاند ہو گیا، لیکن بہرحال اگر آج چاند نہ ہوا پھر بھی ایک دن باقی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اگر کسی کو پورے ماہ شعبان روزہ رکھنے کی توفیق نہ ہو سکے، تو آخر کے تین دن بھی اگر رکھ لیتا ہے تو اللہ پورے مہینے کا ثواب دیتا ہے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ من صام ثلاثة ایام من آخر شعبان، جو شخص شعبان کے آخر کے تین دن کے روزے رکھ لے، وصلها بشهر رمضان، اور اس روزے کو جوڑ دے ماہ رمضان سے، یعنی فاصلہ نہ ہو، رمضان میں تین دن رکھا مگر ایک دن بیچ میں چھوڑ دیا، نہیں، اس کو جوڑ دے، رب دے دے اس کا ماہ رمضان سے، تو اللہ کیا کرے گا، كتب الله له صوم شهرين متتابعين، تو اللہ دو مہینہ پیہم روزے کا ثواب دے گا، یعنی شعبان کا بھی ثواب دے گا اور رمضان کا بھی ثواب دے گا، پورے دو مہینے کا ثواب اللہ دے گا. بہرحال جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، کیا کہنا، سبحان اللہ ان کا. تو ایک استقبال کا طریقہ ماہ رمضان کا یہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے ماہ رمضان میں استقبال کا، جو قابل توجہ ہے، جو روزہ تو بہرحال ماہ شعبان کا گزر گیا، جس نے رکھا رکھا، جس نے نہیں رکھا نہ رکھا، تو تین دن بھی نہ بچے، لیکن کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. وہ مسئلہ ہے اپنے غذا کی اصلاح، اپنے کھانے کی اصلاح. خدا نخواستہ اگر ہمارے کھانے میں کہیں بھی حرام شامل ہے، حرام دو طرح کا، حرام ذاتی ہے اور حرام عرضی ہے. کچھ چیزیں خود بخود حرام ہیں، ذاتن حرام ہے، سور کا گوشت العیاذ باللہ، خدا محفوظ رکھے، وہ حرام ہے. شراب حرام ہے، یہ چیزیں ذاتن حرام ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں ذاتن حرام نہیں ہیں، ارزن حرام ہیں. ارزن حرام سے مراد کیا ہے؟ جس پیسے سے ہم اس چیز کو خرید رہے ہیں وہ پیسہ حلال نہیں ہے. حرام پیسے سے خرید رہے ہیں، چاول خرید رہے ہیں، بکرے کا گوشت خرید رہے ہیں، ربا اسلامی ہے، ہاں، پھل خرید رہے ہیں، فروٹس خرید رہے ہیں، یہ ذاتن حرام نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم نے ناجائز پیسے سے حاصل کیا ہے، ناجائز پیسے کی جو ہے مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پیسہ ہم نے اگر حاصل کیا، بظاہر ہمارا کاروبار ہے، بزنس ہے، اس بزنس میں پیسہ ملا ہے، لیکن بزنس ہی ہمارا ناجائز بزنس ہے، بزنس ہمارا ناجائز ہے، کاروبار ہمارا ناجائز کاروبار ہے، ہم نے کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، یہ جو ہے فراڈ کیا ہے، بیوقوف بنایا ہے، جس کو عام طور سے ہوشیاری اور چالاکی اور یہ جو ہے مینجمنٹ کا چست ہونا لقب دے دیا جاتا ہے آج کل. بہرحال ناجائز طریقے سے پیسہ، یا پیسہ تو ناجائز طریقے سے نہیں حاصل کیا ہے، لیکن جتنی آمدنی ہوئی ہے سب تو ہمارا نہیں نا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو ہم کماتے ہیں، گاڑھی کمائی جسے کہتے ہیں، اس گاڑھی کمائی میں سب کچھ ہمارا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا حق موجود ہے. اگر ہمارے اوپر زکات واجب تھی، ہم نے زکات ادا نہیں کیا، اگر ہمارے اوپر خمس واجب تھا اور ہم نے خمس ادا نہیں کیا ہے، تو یہ پیسہ ہمارے لیے تو حرام پیسہ ہے. خمس اگر واجب ہے، خمس کی ادائیگی کے بغیر جو بقیہ ہے اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. $100 بچ گئے تھے، $20 دینا تھا خمس کے طور پر، نہیں دیا، وہ 80 بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جب تک یہ 20 ادا نہیں کر سکتے، وہ 80 بھی ہمارے لیے جائز نہیں. تو یہ حرام ذاتی نہیں ہے، یہ حرام عرضی ہے. اس پر حرمت عارض ہوئی ہے. تو کسی طریقے سے بھی اگر پیسہ ہمارا حرام پیسہ ہے, اس کے ذریعے سے جو غذا ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا؟ ماہ رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں, دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں, دعائیں فتح بھی ہے, دعائیں سحر بھی ہے, دعائیں ابو حمزہ سمالی بھی ہے, شب جمعہ دعائیں کمیل بھی ہے, دعائیں صبح جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں, شبہ قدر کے اعمال بھی ہے, چھ چھ دن کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ساری مستحب نمازیں 1000 رکعتیں اس میں ایک مہینے کے اندر مستحب ہیں. پہلی رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک ہر شب یہ جو ہے 20 رکعت, جو بقیہ نمازیں ہیں ان کے علاوہ نوافل اور نماز شب کے علاوہ, اس کے بعد 20 رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک ہر شب میں 30 رکعت, اور ان تین شبوں میں یہ جو ہے 100 رکعت, ملا کر کے 1000 رکعتیں ہو جاتی ہے. یہ سب پڑھ رہے ہیں, لیکن غذا جو پیٹ میں جا رہی ہے وہ حرام غذا ہے, چاہے وہ حرام ارضی ہو چاہے وہ حرام ذاتی ہو. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام سنیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فرماتے ہیں العبادت مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل یا علی الماء, دو تعبیر ہے. حرام غذا کھا کر کے عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے ریت کے اوپر بلڈنگ بنا دیں یا پانی پر بلڈنگ بنا دیں. ریت پر بنی ہوئی بلڈنگ تو رکے گی نہیں نا, گر جائے گی یہ بلڈنگ, خطرناک ہے یہ بلڈنگ. کم سے کم اگر عمارت نہ تھی سائے میں, یہ آسمان کی جو ہے سائے میں رہتے, کھلے آسمان میں رہتے تھے, خطرہ تو نہیں تھا نا. اس بلڈنگ میں اگر رہیں گے بلڈنگ گرے گی, ہم خود ہلاک ہو جائیں گے. اسی طرح سے وہ عبادت جو مال حرام کھا کر کے انجام دی جائے, پیغمبر فرماتے ہیں اس کی حیثیت اس عمارت کی ہے, اس بلڈنگ کی ہے جو ریت پر درست کی جاتی ہے. لہذا اپنے کھانے کا خاص خیال رکھیں اس ماہ رمضان. یہ جو ہے شکم سیری اور یہ جو ہے شکم پوری کے چکر میں, لذتوں کے چکر میں مشکوک غذائیں نہ کھائیں. فلاں ہوٹل سے فلاں ریسٹورینٹ سے ہاں کہتے تو ہیں اس کا گوشت کچھ صحیح نہیں ہوتا ہے, چلیے چلتا ہے. اگر 11 مہینے چلتا ہے تو رمضان میں بالکل نہیں چلے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ جو ہے لذیذ غذائیں کھائیں. البتہ بعد میں انشاءاللہ جب گفتگو کروں گا رمضان میں اس پر روشنی ڈالوں گا, لیکن آج فقط اشارے کے طور پر عرض کر رہا ہوں, رمضان کھانے کا نام نہیں ہے. عجیب مسئلہ ہے, پوچھے کہ رمضان کسے کہتے ہیں, کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کھانا نہیں کھاتے, بھوکے رہتے ہیں. تعارف یہ نہیں کرایا جاتا ہے, ہندو سے پوچھو تو یہی کہے گا, مسلمان سے پوچھو تو یہی کہے گا, لیکن رمضان اتفاقاً وہ مہینہ ہے جہاں مسلمان سب سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں. مسلمان سب سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں. تو بہرحال ماہ رمضان میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں اس غذا میں حرام شامل نہ ہو, نہ حرام ذاتی نہ حرام حرام عارضی کی بہت سارے قسمیں. فی الحال موقع نہیں ہے, وقت کے اندر خطبے کو ختم بھی کرنا ہے, نماز کو بھی ختم کرنا ہے وقت کے اندر اندر, تو نہ حرام ذاتی نہ حرام عارضی. آخری حدیث پیغمبر کی قدر پیش کر کے پہلے خطبے کو ختم کرتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر عبادت مال حرام کے ساتھ انجام دی جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں انا قوما یجیعون یوم القیامہ ولہم من الحسنات امثال الجبال. قیامت کا دن جب ہوگا تو ایک گروہ یا قوم اتنی نیکیاں لے کے آئے گی گویا پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر, پہاڑوں کے برابر اتنی زیادہ نیکیاں لے کر کے آئے گی. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ سیدھے جنت میں لے دیے جائیں گے. فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ ان کی تمام نیکیوں کو نابود کر دے گا, پرا گندا کر. پہاڑ برابر نیکیاں لے کر کے آئے ہیں, روزہ انہوں نے رکھا ہے, نماز انہوں نے پڑھی ہے, حج یہ بجا لائے ہیں, خمس انہوں نے ادا کیا ہے, زکات انہوں نے دی ہے, مجلسوں انہوں نے انجام دی ہے, تبرک انہوں نے بانٹا ہے, افطار انہوں نے کرایا ہے, پورے رمضان کے افطار سینٹر میں اکیلے کرایا ہے. پہاڑ برابر نے کیا دیکھا, مگر اللہ کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ اسے پراگندہ کر دے گا, نابود کر دے گا سب. ثم یؤمر بهم الی النار. فرشتہ تھے کہ نہیں آؤ جہنم میں. سب حیران کیا ہو رہا ہے, اس کو تو سیدھے جنت میں جانا چاہیے تھا, اسے جہنم میں کہاں لے جا رہے ہیں. فقال سلمان, جب حضور نے یہ بیان کیا, فقال سلمان صرف ام لنا یا رسول اللہ, یہ کون سی مخلوق ہے, یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کون سی قوم ہے, ان کی پہچان بتائیے ہمیں تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہو سکیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ ان میں ہم بھی, ہم تو بڑے مطمئن تھے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں, اتنے روزے رکھے ہیں, اتنی دعائیں کی ہیں, کوئی شب قدر نہیں چھوڑی, کچھ نہیں کیا, سب کچھ وہاں پہنچے تو جو جہنم میں. ہمیں تو 100% طریقے کو امید یہ تھی کہ ہم جنت میں جائیں. ہوتا ہے بعض دفعہ بچے امتحان میں بیٹھتے ہیں, ان کو 100% مارکس کی امید ہوتی ہے, معلوم ہوا زیرو, کیا حشر ہوتا ہے ان کا. یہاں تو خیر پھر بھی تلافی کا موقع ہے نا, معلوم تلافی کا موقع بھی نہیں ہے. تو چلو اگلے سال مدیاں معلوم ہوگی, وہاں تو اگلے سال کی گنجائش نہیں ہے. سلمان کہتے ہیں, فقال سلمان صرف ہم لنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بتائیے کہ ہے کون. فقال پیغمبر نے فرمایا, اما انہم, ہے کون یہ لوگ, یصومون, یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, ویصلون, یہ وہ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں, وَيَأْخُذُونَ أَهْبَتًا مِّنَ اللَّيْلِ, یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, یہ ان کی نیکیاں تھیں. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا عُرِضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْحَرَامِ وَصَبُوا عَلَيْهِ, ایک طرف سے ان کا عالم تو یہ تھا کہ اتنے اللہ کے اطاعت گزار, اتنے اللہ کے فرما بردار, اتنے ساری اچھائیاں, لیکن دوسرا رخ ان کا تصویر کا یہ تھا کہ جب بھی کوئی حرام انہیں نظر آتا تھا تو اس پر جھپٹ پڑتے تھے. آج بھی ہیں بہت سے ایسے افراد, ہر سال حج کرنے جاتے ہیں, پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں, لیکن معاملات میں کاروبار جب کرتے ہیں تو کاروبار میں ان میں اور ایک کافر میں فرق نہیں رہ جاتا, بلکہ کافر سے بھی ایک قدم آگے. روزہ رکھ کر کے یہ آئے تھے, نمازیں پڑھ کر کے یہ آئے تھے, رات رات بھر جاگ کر کے شب بیداری کرتے تھے, تلاوت قرآن میں, نمازوں میں, ذکر الہی میں اپنی راتوں کو صرف کرتے تھے. لیکنہم کانوا اذا عرض لہم شیء من الحرام وصبوا علیہ, جیسے ہی کوئی حرام انہیں نظر آتا تھا اس پر ٹوٹ پڑتے تھے, اس سے ان کو اعراض. سود کے ذریعے پیسہ آتا ہے آنے دو, رشوت کے ذریعے پیسہ آتا ہے آنے دو, فلاں ہوٹل چلا رہے ہیں اس میں شراب بھی کرے, ہم تو نہیں پیتے ہیں, لاکھ کہاں میں شراب کا ہر کسی طریقے سے بھی شراب کو یہ جو ہے سرو کرنا, اپنے ہاں رکھنا, کسی طرح کا بھی تعاون شراب میں جائز نہیں ہے, کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ارے صاحب ایسا کر دیں گے پھر تو ہمارا تو بزنس ہی ٹھپ ہو جائے گا, پھر کیسے حج کرنے جائیں گے, پیسے کہاں سے آئیں گے, پھر ہومس کہاں سے نکالیں گے. ضرورت نہیں ہے آپ کے ہومس کی, ضرورت نہیں حج کرنے کی, کس نے کہا کہ آپ حج کریں. حج وہ حج ہے جس میں استطاعت پائی جائے. استطاعت کون سی استطاعت, حرام ذرائع سے استطاعت نہیں آتی, حلال ذرائع سے استطاعت. اللہ آپ کے حج کا محتاج تو نہیں ہے, کیا ضرورت اس کو آپ کے حج کی, آپ اتنے ہی عبادت کریں, اتنے ہی نیکیاں کریں جو حلال طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے. آپ نہ نکالیں ایک لاکھ ڈالر خمس کے, آپ ایک ڈالر خمس کے نکالیں, ایک ڈالر آنکھوں سے نکالیں, لیکن وہ ایک ڈالر جو ہو وہ حلال ڈالر ہو. حرام کا اگر حرام ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی اور فرشتوں کو حکم کیا جائے گا کہ انہیں لے کر کے جہنم میں جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين انک للظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وبليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين والهداة المهديين وحماة المستضعفين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله اے بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں. تقویٰ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا. جس چیز کو اللہ نے واجب قرار دیا اسے بجا لانا, جس چیز کو اس نے حرام قرار دے دیا اس سے پرہیز کرنا. واجبات کا ایک طویل سلسلہ اور محرمات کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے. انسان کسی چیز کو انجام اسی وقت دیتا ہے, کسی چیز سے بچتا اسی وقت ہے جب اسے معلوم ہو کہ کن چیزوں کو انجام دینا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. ماہ رمضان اگر پروردگار نے یہ جو ہے برکت کا مہینہ قرار دیا ہے تو ایک لحاظ سے رمضان کی برکت یہ بھی ہے کہ رمضان میں تھوڑا سا ہمیں وقت مل جاتا ہے, تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے دین سے شناسا ہونے کا, دین سے آشنائی کا موقع مل جاتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا چاہا ہے. ماہ رمضان کے ان لمحات اور ان مہینوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے مرضی معبود کو سمجھنے کی کوشش کریں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, مطالعے میں اپنے اضافہ کریں. اگر عام دنوں میں فرض کیجئے کہ روزانہ دو صفحہ یہ جو ہے مطالعہ کرتے تھے تو اس مہینے میں یقیناً وہ دو سے بڑھ کر کے تین یا چار صفحہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ گناہوں کا ارتکاب گناہ سمجھ کے نہیں کرتے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو گناہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھا جاتا ہے بعض لوگوں کو جو بعض گناہوں میں یہ جو ہے مبتلا ہیں, بعض سوچتے ہیں کہ شاید یہ انسان سرکش ہے, شاید یہ خدا کو نہیں مانتا. نہیں, ان کی ذاتی زندگی میں جا کے دیکھیے تو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں, بڑے ہی عبادت گزار بھی ہیں. جب ان سے بات کیجئے, ان سے گفتگو کیجئے کہ آپ یہ گناہ کیوں انجام دیتے ہیں, بہت کہتے ہیں کہ کون کہتا یہ گناہ ہے, انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ یہ معصیت ہے, یہ گناہ ہے. چنانچہ مولا کائنات کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب آپ کی یہ جو خلافت کا زمانہ تھا تو آپ بازاروں میں ٹہل ٹہل کے کہتے ہیں ایوہ الناس پہلے فقہ کی تعلیم لو اس کے بعد تجارت, ثم المتجر, تجارت بعد میں, تمہیں پتا تو چلے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں کون کون سی چیزیں حرام ہیں. وقت نہیں رہ گیا کہ میں زیادہ تو روشنی ڈالوں, بس اس دعا کے اوپر خطبے کو تمام کرتا ہوں کہ بار الہ اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کا پورا پورا موقع عنایت فرما, بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس ماہ رمضان کے ہر لمحے اور ہر گھڑی سے صحیح طریقے پر فائدہ اٹھا سکیں, تیرے دین کو سمجھ سکیں, تیرے دین سے آشنا ہو ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد.